أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده یہ آیت کریمہ چل رہی تھی، اس میں ایک سوال کا مفصل جواب چل رہا تھا کہ سب سے پہلا نام حضرت نوح علیہ السلام کا کیوں لیا گیا، اس کی چند وجوہات بتلائی تھی. اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلات والسلام آدم ثانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام آدم اول ہے، اور حضرت نوح علیہ الصلات والسلام آدم ثانی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، تمام انسان غرق کر دیے گئے، کشتی میں جو لوگ سوار تھے ان کی نسل بعد میں دنیا میں نہیں چلی، جتنے کشتی میں بیٹھنے والے تھے ان سب کا بعد میں اپنے وقت پر انتقال ہو گیا. دنیا میں جو نئی نسل چلی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام، حام، یافث کے ذریعے سے چلی. کشتی میں کتنے لوگ تھے اس میں اقوال ہے، اس ایک قول میں 72 افراد کشتی کے اندر سوار تھے، وہ تمام کے تمام انسانوں کا کشتی کے جودی پہاڑ پر رکنے کے بعد جب نئی زندگی شروع ہوئی تو یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا. البتہ نوح علیہ السلام کے تین صاحبزادے جو ایمان لائے، کشتی میں سوار ہوئے تھے، ان کے ذریعے سے پوری دنیا کی نئی نسل چلی. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ آدم ثانی کا ہے. گویا آیت کریمہ میں آدم ثانی سے شروعات کی گئی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. ایک اور جواب سمجھو، انبیاء تو بہت سارے گزرے لیکن جن کو اولو العزم رسل کہا جاتا ہے، اولو العزم رسل وہ چند گزرے ہیں، تو جو چند اولو العزم رسل گزرے ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اس لیے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے آیت میں آغاز ہوا، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. ایک اور توجہ سمجھو، عمر طویل زمانے دعوت طویل، تو اللہ کے دین کے خاطر ایذا بھی کثیر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ایک قول کے مطابق 1400 سال۔ جلالین شریف کے حاشیے میں آپ نے پڑھا ہے کہ کسی نے نوح علیہ السلام کو پوچھا، حضرت 1400 سال کی عمر کیسی لگی؟ تو ارشاد فرمایا کہ ایک مکان کے دو دروازے ہو، کوئی آدمی ایک دروازے سے داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے نکل جاوے، ایسی 1400 سال کی عمر معلوم ہوئی۔ تو عمر طویل 950 برس تو آپ نے تبلیغ میں لگائے، چلا 4 مہینہ سال کا مسئلہ نہیں ہے بھائی دوست بزرگو، 950 سال تو آپ نے دین کی دعوت میں لگائے۔ اسی لیے اللہ کے دین کے خاطر ایذا بھی کثیر آپ نے برداشت فرمائی۔ لوگ آپ کو مارتے تھے، آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نوح کا انتقال ہو گیا، تو پھر ایک لحاف جیسے موٹے کپڑے میں لپیٹ کر کے گھر میں ڈال دیتے تھے۔ پھر جب آپ کو ہوش آتا تھا تو آپ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو آپ سے یہاں شروع کیا گیا، طویل عمر، طویل دعوت، دین کے خاطر ایذا کثیر، اس کی وجہ سے یہاں آیت میں آپ کا تذکرہ ہوا، کما اوحینا الی نوح والنبیین۔ ایک اور وجہ سمجھو، حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کے زمانے میں سب سے پہلا عمومی عالمی عذاب آیا، سب سے پہلا عمومی عالمی عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر آیا۔ گرچہ مفسرین کی دو رائے ہیں، بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کا عذاب عراق تک محدود تھا، چونکہ نوح علیہ السلام عراق کے شہر نینوا کے رہنے والے تھے، موصل کے باشندے تھے، غرض عراق کے رہنے والے تھے، تو عراق کے اطراف میں عذاب رہا۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عالمی عمومی عذاب اول مرتبہ آیا، ان سے پہلے کبھی عمومی عذاب نہیں آیا، اس لیے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح۔ یہ نوح آپ کا نام نہیں ہے، یاد رکھنا، آپ کا لقب ہے، لکثرت نوحہ، کثرت سے رونے کی وجہ سے، نوحہ رونے کو کہتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام بکثرت رویا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب نوح بن گیا۔ آپ کا نام عبد الغفار بتلایا جاتا ہے، اور بھی اقوال ہیں آپ کے نام کے بارے میں۔ تو یہ سب حکمتیں ہو گئی کہ آیت کریمہ میں اول نام نوح علیہ السلام کا کیوں لیا گیا، آدم علیہ السلام کا کیوں نہیں لیا گیا، اور آدم علیہ السلام کے بعد شیش ادریس ہے ان کا نام بھی کیوں نہیں لیا گیا، اول نوح علیہ السلام کا نام کیوں لیا گیا. اب آیت کریمہ کا حاصل پھر سے ذہن میں رکھ لو. امام عالی مقام نے آیت کریمہ کو ترجمۃ الباب کا جزو بنایا، اور جزو بنا کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو وحی الہی، وحی تشریعی، وحی نبوت ثابت کی، کہ جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں پر وحی نبوت وحی تشریع نازل ہوتی تھی، اس طریقے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی تشریع وحی نبوت نازل ہوئی. لہذا آپ کی نبوت کا اس بات بھی ہے اور آپ کی وحی کا اللہ کے یہاں سے ہونے کا اس بات بھی ہے. اس طرح ترجمۃ الباب میں آیت لا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثابت کیا ہے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. اس کے بعد حدیث شریف ہے، سب سے پہلے سمجھو حدیث شریف کا نام کیا ہے. نمبر ایک، اس کو حدیث الاعمال کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کے یہاں کون سے اعمال مقبول ہوتے ہیں اس کا تذکرہ آیا ہے، کہ اللہ کے یہاں مقبول اعمال اچھی نیت والے ہیں. اسی لیے اس حدیث شریف کا پہلا نام ہے حدیث الاعمال. نمبر دو، حدیث النیت. چونکہ اس کے اندر نیت کا بیان ہے اس لیے حدیث شریف کا دوسرا نام ہے حدیث النیتی. نمبر تین، حدیث عمر. چونکہ حدیث شریف کے راوی مشہور جلیل القدر صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اسی لیے اس کا نام ہے حدیث عمر. یہ تین نام ہو گئے حدیث شریف کے، اگرچہ بہت سارے لوگ اس کو حدیث الاخلاص بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اخلاص کا بیان ہے، اسی لیے حدیث الاخلاص ایسا محاورے اور عرف میں کہ جس حدیث میں اخلاص کا بیان ہے وہ حدیث شریف، ایسا نام بھی دیتے ہیں. اب شان ورود سمجھو، قرآن میں شان نزول ہوتا ہے اور حدیث شریف میں شان ورود ہوا کرتا ہے. شان ورود کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پس منظر کے اندر بیان فرمائی، کیا واقعہ ہوا تھا، جس کے پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی, اس کو شان ورود کہا جاتا ہے. امام طبرانی نے معجم کبیر میں ثقہ راویوں کی سند سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے. کہ ایک شخص نے, صحابہ میں سے ایک شخص نے نکاح کے لیے ایک عورت کو پیغام دیا جس عورت کو لوگ ام قیس کہا کرتے تھے. ام قیس مدینہ منورہ میں تھی. ام قیس نے اس نکاح کے پیغام دینے والے کو شرط لگائی کہ اگر تم ہجرت کرو گے تو میں نکاح کروں گی, اور ہجرت نہیں کرو گے تو نکاح نہیں ہوگا. تو اب اس صحابی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے ام قیس کے شرط لگانے پر مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ارے ہجرت جیسا مبارک عمل, ہجرت جیسا اونچا عمل انہوں نے محض نکاح اور شادی کے خاطر کیا. اسی لیے کہ ہجرت کی برکت سے اللہ اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. فَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَ, ہجرت سے پہلے جو گناہ ہوتے ہیں ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. کا اتنا عظیم عمل اپنا وطن چھوڑ کر نئی جگہ پر جانا, وہ محض ایک عورت کے ساتھ شادی کی وجہ سے کیا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر مسجد نبوی پر تشریف لا کر کے یہ حدیث شریف بیان فرمائی. اب اس صحابی کا لقب ہی ہو گیا مہاجر ام قیس, ان کا نام ہی صحابہ میں یہ مشہور ہو گیا مہاجر ام قیس, کہ ام قیس کے ساتھ نکاح کے خاطر ہجرت کرنے والے ہیں. تو اسی ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہجرت کا عظیم الشان عمل نکاح کی نیت سے کیا, تو اس پر تنبیہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف سے یہ حدیث بیان فرمائی. یہ اس کا شان ورود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ ہجرت جیسا عظیم عمل عظیم مقصد سے ہونا چاہیے. عورت کو حاصل کرنا ایک چھوٹی چیز ہے, وہ تو ایسے بھی حاصل ہو جائے گی, لیکن عظیم مقصد ہو تمہارا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان عمل کو عظیم مقصد کے لیے کرنے کی طرف توجہ دلوائے. یہ ہے اس حدیث شریف کا شان ورود. اب ذرا سند سمجھ لو دھیان سے, کیونکہ پہلی سند ہے امام کی, اس لیے اس کو دھیان سے دیکھ لو. پڑھو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, وأحسن الهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم, وخير الأمور معاذيرها, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل منا إلى شيخ الإمام المنبه حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بلبس الجعفي اليماني بن قريش رحمه الله تعالى, قال حدثنا الحميدي, وقال حدثنا سفيان رحمه الله تعالى, قال حدثنا يحيى بن سعد الانصاري, قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع الغمد بن القاسم الليثي يقول سمعت ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنه وعنا جميعا علما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات, واذا ما يريد ما نوى, فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه.
امام بخاري رحمه الله عليه کے شیخ ہیں الحمیدی, یہ آپ کے استاد ہوتے ہیں. حمیدی کون ہے؟ ابو بکر عبداللہ ابن زبیر. دو سو انیس ہجری کے اندر ان کی وفات ہے. ابو بکر عبداللہ ابن زبیر 219 ہجری میں آپ کی وفات ہے. ان کے اوپر کے دادا حمید ہیں, ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو حمیدی کہا جاتا ہے. اور ان کی کتاب مشہور ہے مسند حمیدی, اس کا نام ہے, چھپی ہوئی ہے فقیر کے کتب خانے میں, موجود ہے الحمدللہ مسند حمیدی. ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لی ہے. قریشی ہے, یہ مکہ کے رہنے والے مکی ہے. ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے ان کا تعلق ہے. ہم امام بخاری کی ذہانت کو داد دیجیے کہ حضرت خدیجہ جو اول زوجہ ہے, ان کے خاندان کے اس اپنے استاد سے اول روایت امام نے لی کہ حضرت خدیجہ جو اول زوجہ ہے ان کے خاندان کے یہ ابوبکر عبداللہ ابن زبیر حمیدی ہے, ان کی سند سے اول روایت لی. دوسری خوبی دیکھو, قریش خاندان جو عرب کے تمام خاندانوں میں اول درجے کا خاندان ہے, ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اول روایت لا رہے ہیں کہ قریش خاندان جمیع عرب میں اول نمبر کا خاندان ہے. اس اول نمبر کے خاندان کے جو اپنے استاد ہیں ان سے اول روایت نقل کر رہے ہیں. تیسری بات سمجھو, یہ مکی ہے اور مکہ میں اول وحی نازل ہوئی. وحی کا آغاز اول وحی مکہ میں نازل ہوئی, اس لیے جہاں اول وحی نازل ہوئی تھی وہاں کے باشندے اپنے مکی استاد حمیدی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اول حدیث لی ہے. ایک چوتھا نقطہ سمجھو, پہلی حدیث جو امام نے نقل کی اس میں اپنے استاد ہے امام حمیدی, اور الجامع الصحیح میں جو آخری حدیث نقل کی اس میں امام کے استاد ہے احمد. آخری حدیث میں امام کے استاد ہے جو کلیمتان حبیبتان, اس روایت میں امام کے استاد ہے احمد. نتیجہ کیا نکلا؟ اول حدیث میں استاد کے نام کا مادہ حمد ہے, تو آخری حدیث میں بھی استاد کے نام کا مادہ حمد ہے. اول اور آخر حدیث میں استاد کے نام کے اندر مادہ حمد ہے. یہ ایک طرح کی نیک فالی لی ہے کہ میری الجامع الصحیح کی ابتدا بھی حمد محمود اور میری الجامع الصحیح کی انتہا بھی محمود, دونوں محمود ہو جا رہے ہیں. اسی لیے امام نے جو ہے دونوں جگہ اپنے جس استاد کے نام کے اندر حمد کا مادہ ہے ان سے روایت کو لیا ہے. پانچواں نقطہ سمجھو, اول حدیث میں استاد حمد کے مادے سے اور اول حدیث کا درس بھی ہے کہ تمہاری نیت محمود اللہ کی پسندیدہ ہونی چاہیے, تو استاد کے نام میں حمیدی میں حمد کا مادہ اور حدیث اول کے اندر نیت حمیدہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تمہاری نیت نیت حمیدہ ہوگی تو تمہارے اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہو جائیں گے. ایک چھٹا نقطہ سمجھو, امام اول اور آخر حدیث میں حمد والا مادہ کہ استاد کو لا کر کے یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اے میری الجامع الصحیح کے پڑھنے والو, تم حمد کا معمول بناؤ تو اللہ تمہیں دار الحمد جنت میں پہنچا دیں گے. پہلی حدیث میں بھی امام کے استاد کا مادہ حمد, آخری حدیث میں بھی امام کے استاد کا مادہ حمد. گویا کہ کتاب پڑھنے والے کو آپ سبق دینا چاہتے ہیں کہ حمد کا معمول بناؤ, یعنی الحمدللہ پڑھا کرو, کڑی کھچڑی کھا کے بھی الحمدللہ کہو, بریانی کھا کے بھی الحمدللہ کہو, نان گوشت کھا کے بھی الحمدللہ پڑھو, مگ روٹی کھا کے بھی الحمدللہ پڑھو. ہر حال میں حمد کا معمول بناؤ. اے سی چل رہا ہو تو بھی حمد, پنکھا بند ہو تو بھی حمد کا معمول بناؤ. ہر حال میں حمد کا معمول بناؤ تو اللہ تمہیں دار الحمد میں پہنچا دیں گے, جنت کے اندر جو مخصوص مکان تیار ہوتا ہے اس کو بیت الحمد کہا جاتا ہے. آپ نے مشکات شریف میں یہ روایت پڑھی ہوگی کہ ایک آدمی کے بچے کا انتقال ہو جائے, فرشتہ بچے کے روح قبض کر کے آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا؟ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں. تو کہا میرے بندے نے کیا کیا؟ تو کہا صبر کیا. تو اللہ فرماتے کہ میرے بندے کے لیے بیت الحمد بناؤ جنت کے اندر, کہ اس کے بچے کی موت ہو گئی پھر بھی وہ آہو آویلا نہیں کرتا ہے, صبر و شکر سے کام لیتا ہے, تو اس کے لیے بیت الحمد بناؤ. تو جو آدمی بھی حمد کا معمول بنائے گا اللہ اس کو دار الحمد یعنی جنت کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے. یہ سبق دیا امام عالی مقام نے. حمیدی کے استاد ہیں سفیان یعنی امام بخاری کے استاذ الاستاذ سفیان. یہ سفیان ابن عیینہ ہیں, 198 ہجری میں آپ کی وفات ہے. یہ بھی مکۃ المکرمہ کے رہنے والے ہیں. دیکھیے امام ایسے نقطے لاتے ہیں کہ مکی سند سے حدیثیں لاتے ہیں, حدیث اول مکی سند سے لائے ہیں اور حدیث ثانی مدنی اساتذہ کی سند سے لائے ہیں کہ وحی کے نزول کا ایک مقام مکۃ المکرمہ اس سے پہلی سند لائے اور نزول وحی کا دوسرا مقام ہے مدینۃ المنورہ, تو دوسری سند میں سب مدنی روات لائے ہیں, اول سند میں مکی روات لائے ہیں. تو یہ استاد حضرت سفیان ابن عیینہ یہ بھی مکۃ المکرمہ کے رہنے والے ہیں. بہت سے لوگوں نے ان کو تابعی بتلایا ہے اور بہت سے لوگوں نے ان کو تبع تابعین میں سے بتلایا ہے. 198 ہجری میں ان کی وفات ہے سفیان ابن عیینہ کی. اب اس کے بعد ہیں یحیی بن سعید الانصاری. یحیی ابن سعید ابن القیس الانصاری 143 ہجری میں ان کی وفات ہے. 143 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے. ان کے استاد ہیں محمد ابن ابراہیم التیمی. تیم یہ قریش ہی کی ایک شاخ ہے. ایک سو بیس ہجری کے اندر ان کی وفات ہے. محمد ابن ابراہیم التیمی یہ بھی قریشی ہے مکی ہے. 120 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے. انہ سمیع القمط بن وقاص اللیثی لیث بن بکر کی طرف نسبت کر کے ان کو اللیثی کہا جاتا ہے. القما ابن وقاص اللیثی اب یہ جو علقمہ ابن وقاص ہے ان کے بارے میں دو قول ہیں، حافظ ابن مندہ نے ان کو صحابی بتلایا ہے کہ علقمہ ابن وقاص اللیثی صحابی ہے، باقی دوسرے حضرات ان کو تابعی کہتے ہیں، عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے، علقمہ ابن وقاص اللیثی کا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جمیعا، ان سے میں نے یہ روایت سنی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریشی ہے، وہ بھی مکی ہے، 23 ہجری کے اندر آپ کی شہادت ہے اور بخاری شریف میں تقریباً 60 روایتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں، اب یہ ہو گیا سند کے راویوں کا مختصر تعارف، اب پھر سے دیکھیں امام حمیدی تو امام بخاری کے استاد، سفیان ابن عیینہ استاد الاستاد، اب یحییٰ ابن سعید جو ہے تابعی، محمد ابن ابراہیم التیمی وہ بھی تابعی، علقمہ ابن وقاص اکثروں کے نزدیک تابعی، گویا اس حدیث کی سند کے اندر 3 تابعی تھے، یحییٰ ابن سعید ایک تابعی، محمد ابن ابراہیم دوسرے تابعی، اور علقمہ ابن وقاص تیسرے تابعی، تو 3 تابعین کی رام سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کو لیا ہے، اور اگر علقمہ ابن وقاص کو صحابی مانے تو پھر کیا ہوگا، سند کے اندر 2 تابعی اور 2 صحابی ہے، تو یہ تو اور زیادہ سند کے حسن میں اضافہ ہو گیا کہ سند کے اندر 2 تابعی، کون، یحییٰ ابن سعید ایک تابعی، محمد ابن ابراہیم دوسرے تابعی، اور 2 صحابی، علقمہ ابن وقاص اور عمر ابن خطاب، یہ 2 صحابی، تو 2 تابعی 2 صحابی سے یہ روایت منقول ہے، کتنی حسن والی یہ روایت ہے اندازہ لگاؤ، مزید کچھ خوبیاں سند کی دیکھیے، حدیث کی روایتوں کے اندر آپ نے نخبہ میں پڑھا ہے ایک طریقہ ہے حدثنا، دوسرا طریقہ ہے اخبرنا، تیسرا طریقہ ہے سمعنا سمعت، اور چوتھا طریقہ ہے عنعنا، یہ 4 طریقے ہیں روایت حدیث کے، اس سند کی خوبی یہ ہے کہ اس میں روایت حدیث کے 4 طریقوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر لیا ہے، حدیث کی روایت نقل کرنے کے جو 4 طریقے ہیں 4 طریقوں کو جمع کر لیا ہے، سب سے پہلے امام کے استاد کہتے ہیں، امام کہتے ہیں وبہی قال حدثنا الحمیدی، دیکھو حدثنا ہو گیا، حمیدی بھی اپنے استاد حضرت سفیان سے حدثنا کہہ کے نقل کر رہے ہیں، سفیان بھی اپنے استاد یحییٰ ابن سعید سے حدثنا کہہ کر نقل کر رہے ہیں، ایک طریقہ ہو گیا روایت حدیث کا حدثنا. پھر یحییٰ ابن سعید جب اپنے استاد محمد ابن ابراہیم سے نقل کریں گے تو کہتے ہیں اخبارانی، روایت حدیث کا دوسرا طریقہ آ گیا اخبارنا اخبارانی. پھر آگے محمد ابن ابراہیم جب اپنے استاد القما ابن وقاص سے نقل کر دے تو کہتے ہیں انہ سمیع، تو سماع کی صراحت بھی آ گئی، روایت حدیث کا تیسرا طریقہ بھی آ گیا. پھر القما جب اپنے استاد حضرت عمر سے نقل کرتے ہیں تو وہاں بھی کہتے ہیں سمعت عمر ابن الخطاب، سیما آ گیا. حضرت عمر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا بھی آ گیا، اخبرنا بھی آ گیا، سمعنا بھی آ گیا. اب ان انا باقی رہ گیا، تو دھیان سے دیکھیے یہ جو راوی ہے حدیث شریف کے، قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے امام فیربری نے جو نسخہ نقل کیا جو ہمارے سامنے ہے اس میں ہے حدثنا یحییٰ بن سعید، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے شاگرد ابو زید ہروی رحمہ اللہ، وہ بھی امام بخاری کے جلیل القدر تلامیزہ میں سے، اور انہوں نے جو امام بخاری سے سماعت کی ہے وہ نسخہ بھی متداول اور معروف ہے. تو ابو زید ہروی کے نسخے میں یہاں ہے ان یحییٰ بن سعید الانصاری، تو ابو زید ہروی کے نسخے کے اندر ان کی صراحت آئی ہے کہ وہاں ہے قال حدثنا سفیان ان یحییٰ بن سعید الانصاری، تو ان انا بھی آ گیا. تو اس اعتبار سے نقل روایت کے جو چار طریقے ہیں چاروں طریقوں کو اس سند کے اندر جمع کر لیا گیا، یہ بھی ایک سند کا حسن اور خوبی ہے. اس کے بعد ایک اہم نقطے کی بات سمجھو، امام بخاری کے استاذ کے استاد یحییٰ ابن سعید الانصاری جو بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے اس حدیث کو نقل کرنے والے کئی افراد ہیں. یحییٰ ابن سعید الانصاری سے حدیث کو نقل کرنے والے کئی افراد ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ 700 کے قریب راویوں نے حضرت یحییٰ ابن سعید سے اس روایت کو نقل کیا ہے. تو بعضوں کا قول یہ ہے کہ 300 راویوں نے یحییٰ ابن سعید سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، تو بعضوں کا قول یہ ہے کہ 250 راویوں نے یحییٰ ابن سعید سے اس روایت کو نقل کیا ہے. تو حضرت یحییٰ ابن سعید سے نقل کرنے والی بہت بڑی جماعت ہے، 700 ہے یا 330 ہے یا 250 کے قریب راوی نقل کرتے ہیں. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ یحییٰ ابن سعید انصاری کے بعد یہ حدیث تواتر کے درجے میں پہنچ گئی تھی. یحییٰ ابن سعید کے بعد یہ حدیث کی سند تواتر کے درجے میں، چونکہ 330 یا 250 یا 700 آدمی نقل کرے تو یہ تواتر کے درجے میں ہو جائے گی یحییٰ ابن سعید انصاری کے بعد. لیکن یحییٰ ابن سعید انصاری سے پہلے. یہ حدیث کے نقل کرنے والے ایک کے راوی ہی ہے کہ یحییٰ ابن سعید محمد ابن ابراہیم سے, محمد ابن ابراہیم القبا ابن وقاص سے, القما ابن وقاص حضرت عمر سے, سب منفرد ہیں. تو یحییٰ ابن سعید کے بعد بڑی جمع اور یحییٰ ابن سعید سے پہلے منفرد راوی ہے. سارے روایت ایک ایک ہی نقل کرنے والے ہیں. اس لیے حضرات محدثین کے نزدیک اس کو غریب کہا جائے گا, کیونکہ یحییٰ ابن سعید کے اوپر جتنے بھی روایت ہیں وہ منفرد نقل کرنے والے ہیں, اسی لیے اس کو غریب کہا جائے گا. لیکن غریب ہونے کے باوجود یہ صحیح حدیث ہے, غرائب صحیح کہا میں سے اس کو کہا جاتا ہے, کہ وہ روایات کی سند جو غریب ہے, منفرد راوی ہے لیکن صحیح ہے, تو یہ غرائب صحیح کے قبیل سے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر طبقے کے اندر راوی ایک تو ہے لیکن وہ تمام راوی صحیح اور مضبوط ہے. یحییٰ ابن سعید اور ان کے بعد ہر طبقے کے اندر راوی ایک منفرد, لیکن وہ سب پاورفل راوی ہے. اسی لیے اس کی سند کو غریب ہونے کے باوجود صحیح کہا جائے گا, اور یہ غریب ضعیف کے معنی کے اندر نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. غریب ہے لیکن ضعیف نہیں ہے, چونکہ اس کے جتنے بھی منفرد روایت ہیں سب کے سب مضبوط راوی ہے. اس وجہ سے غریب ہونے کے باوجود, منفرد راویوں سے منقول ہونے کے باوجود اس حدیث کو صحیح کہنے کے اور وجوہات بھی ہیں. ایک وجہ تو یہ بتلائی گئی کہ منفرد راوی ہے لیکن سب صحیح صفہ اور مضبوط راوی ہے. نمبر دو, دوسری وجہ سمجھو کہ غریب ہونے کے باوجود اس روایت کو صحیح کیوں کہا گیا. اس لیے کہ حدیث شریف کا جو مضمون ہے وہ متعدد صحابہ کرام سے الگ الگ انداز میں منقول ہے. حدیث شریف کا مضمون کوئی انوکھا نہیں ہے, حدیث شریف کا مضمون کوئی نیا نہیں ہے کہ بھئی وہ بھی غریب مضمون ہو. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ روایت میں آیا ہوا مضمون وہ بھی منفرد ہے, لیکن یہاں روایت میں آیا ہوا مضمون کئی صحابہ کرام سے منقول ہے اور انوکھا اور نیا مضمون نہیں ہے. چونکہ اعمال کے اندر نیت کی تصحیح یہ ایک ایسا مضمون ہے جو کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے نقل کیا گیا ہے. تیسری بات سمجھو, حدیث شریف کے اندر جو مضمون آیا ہے یہ نص سے قرآنی سے بھی ثابت ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, نص سے قرآنی سے بھی ثابت ہے. اس لیے غریب سند سے حدیث منقول ہونے کے باوجود اس کو صحیح کہا جائے گا. چوتھی بات سن, بعض حضرات نے بہت عمدہ بات کہی, سند غریب ہے لیکن مضمون متواتر ہے. سند غریب ہے لیکن حدیث شریف کے اندر آیا ہوا مضمون کیسا ہے؟ متواتر، کہ کئی صحابہ سے بھی منقول اور قرآن کی آیتوں سے بھی مستنبط ہوتا ہے. اسی لیے حدیث شریف کا جو مضمون ہے، جو مفہوم ہے، وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، کئی صحابہ سے منقول ہے. اسی لیے غریب راویوں سے، منفرد راویوں سے، غریب سند اور منفرد راویوں سے حدیث منقول ہونے کے باوجود اس کا مضمون متواتر کے درجے کے اندر ہے. اسی لیے اس غرابت کی وجہ سے حدیث شریف کے اوپر کوئی اثر نہیں آئے گا. اب ایک معرکۃ الآراء مسئلہ حل کرنا ہے کہ ترجمۃ الباب اور حدیث کے درمیان ربط کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قائم کیا ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عنوان وحی کا، آیت بھی وحی کی لائے اور حدیث لائے اخلاص کی، حدیث لائے اخلاص کی. تو ترجمۃ الباب وحی کا، حدیث لائے اخلاص کی، دونوں میں ربط کیا ہے؟ اور یہ بخاری شریف کے اہم عنوانوں میں سے. بخاری میں بس اتنا سمجھ لو تو بہت دینی مت، کہ ترجمۃ الباب کا مقصد کیا، ایک حدیث شریف کا خلاصہ کیا، اور حدیث اور ترجمۃ الباب میں ربط کیا. بس اتنی تین باتیں بھی سمجھ لو تو بہت دینی مت. تو حدیث ترجمۃ الباب کا خلاصہ تو بتلا دیا تھا، لیکن اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث اور ترجمۃ الباب میں ربط کیا. اسی لیے کہ عنوان قائم کیا وحی تھا اور حدیث لائے اخلاص کی. نمبر ایک، بہت سے شرح حدیث یہ فرماتے ہیں کہ ترجمۃ الباب اور حدیث کے درمیان میں کوئی ربط نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حسن نیت کے اوپر تنبیہ کرنے کے لیے حدیث اخلاص لائے، کوئی ربط نہیں. امام بخاری شریف پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو استحضار نیت کرانا چاہتے ہیں. اتنی عظیم کتاب پڑھ رہے ہو تو نیت صحیح صحیح مستحضر کر لو. استحضار نیت، یعنی کہ صحیح نیتوں کو صحیح کرنے پر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ سند مل جاوے، لوگ آپ کو مولانا کہے، اس کے لیے بخاری شریف مت پڑھو، کہ بخاری پڑھیں گے تو سند ملے گی، بخاری پڑھیں گے تو لوگ مولانا کہیں گے، حضرت المولانا کہیں گے. اس نیت سے بخاری شریف مت پڑھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بخاری شریف پڑھو، اور جو ہے خوشی خوشی اس کے لیے وقت لگاؤ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر اور ثواب عطا کریں گے. تو استحضار کرانا ہے صحیح نیت کا، صحیح نیت کے اوپر تنبیہ کرنی ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کا عنوان قائم کر کے اس حدیث کو نقل کیا. دوسری بات سمجھو، اب ربط سمجھنا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ربط مناسبت بڑے گہرے ہوا کرتے، تو ذرا دقیق بات سمجھو اس کا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ہجرت فرما کر کے غار حیرا تشریف لے جاتے تھے. اس زمانے میں غار حیرا جانا بھی ایک بڑا کام تھا. غار حیرا مکہ المکرمہ سے باہر تھا. جبل نور جس میں غار حیرا واقع ہے وہ پہاڑ بھی بڑا اٹپٹا ٹیڑھا کاڑا, آدمی ذرا غفلت کرے تو نیچے گر جائے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے ہجرت کر کے جبل نور غار حیرا تشریف لے جاتے تھے. ہجرت یہ اللہ کی معرفت کا سبب ہے کہ ہجرت سے اللہ کی معرفت حاصل ہوا کرتی ہے. اور اس ہجرت والے عمل میں نیت اچھی تھی. بہت سے لوگ گھر چھوڑ کے دور چلے جاتے ہیں. کوئی ان کو پوچھے کیوں بھائی گھر سے دور چلے گئے, ذرا بیوی سے جھگڑا ہو گیا, بیوی سے جھگڑا ہو گیا اسی لیے گھر سے دور چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے دور غار حیرا میں چلا جانا ایک اچھی نیت سے تھا, اللہ کی طرف لو لگائے, اللہ کی طرف دھیان دے رہے, اللہ تعالی کا مراقبہ کرے. اب یہ آپ کا غار حیرا میں تشریف لے جانا یہ آغاز وحی کا ذریعہ بنا, یعنی وہی غار حیرا میں وحی کا آغاز ہوا, شروعات ہوئی. اب یہ تمام الگ الگ چیزوں کو ملا ہو تو ربط ہو جائے گا. کیا ربط ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کو چھوڑ کر کے غار حیرا کی ہجرت کرنا, اللہ کی طرف دھیان کے لیے, اللہ کی معرفت کے لیے, اور اس حسن نیت سے, اچھی نیت سے آپ جو غار حیرا تک گئے یہ سبب بنا وحی کے نزول کا. تو گویا کہ آپ کا حسن نیت یہ سبب بنا نہیں وحی کے نزول کا. تو نزول وحی کا ذریعہ کون بنا؟ حسن نیت. اور حسن نیت تھی گھر سے لے کر غار حیرا جانے کے اندر. تو گویا حدیث ہے اس نے نیت کی اور باب ہے وحی کا. اس طریقے سے دونوں کے درمیان کے اندر مناسبت اور ربط ہو جائے گا. ایک تیسری مناسبت, تیسرا ربط سمجھو. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. تمام نبیوں کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے بنو. تمام انبیاء کو اللہ تعالی نے یہ حکم عطا فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے بنو. گویا کہ ہر نبی کو جو وحی کی گئی وہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد سب سے شروع شروع میں بیان فرمائے. مدینہ تشریف لے جانے کے بالکل شروع زمانے کے اندر اس حدیث کو حضور نے منبر شریف پر ارشاد فرمایا. اب کیا نتیجہ نکل گیا کہ تمام انبیاء کی وحی کے اندر مشترکہ وحی ہے, اخلاص کی وحی. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, اور وہی اخلاص کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے اندر بھی مقدم اور آگے ہے. تو گویا کہ مشترکہ وحی اخلاص کی, اور حضور نے بھی مدینہ جانے کے بعد ابتدائی دور کے اندر اسی اخلاص کی تعلیم صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی. یہ ربط ہو جائے گا حدیث اور ترجمۃ الباب کے درمیان کے اندر. چوتھی بات, بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث اخلاص کو بطور خطبے کے ذکر کیا ہے. خطبہ نہیں رائے, خطبے کے قائم مقام حدیث اخلاص کا ذکر کیا. وجہ کیا؟ یہ حدیث حضرت عمر نے حضور کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا, اور منبر پر جو بات ہوتی ہے اس کو ہمارے یہاں خطبہ کہتے ہیں. تو امام علی مقام نے اس حدیث شریف کو بطور خطبے کے ذکر فرمایا ہے. اور جو لوگ بھی تصنیف اور تالیف کے میدان میں قدم رکھنا چاہے, ان کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ اپنی کتاب کا آغاز اخلاص والی حدیث سے کیا کرو. خود امام نے بھی اپنی کتاب کا آغاز اخلاص والی حدیث سے کیا, اور تمام مؤلفین مصنفین کو یہ سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ تم بھی اپنی اپنی کتابوں کا آغاز حدیث اخلاص سے کیا کرو, تاکہ خود مؤلف کی نیت بھی اخلاص والی ہو جائے, اور جو بھی قیامت تک کتاب پڑھے ان کی نیت بھی اخلاص والی ہو جائے. تو بغرض الخطبہ, اور یہ درس ہیں مؤلفین اور مصنفین کو. اسی لیے کہ ایک مصنف عظیم کتاب لکھ ڈالے لیکن اخلاص نہیں ہو تو کیا حاصل, اور کوئی آدمی عظیم کتاب پڑھا ڈالے اور اخلاص نہ ہو تو کیا حاصل. اسی لیے امام اس کو بغرض خطبہ لا رہے ہیں اور مؤلفین کو درس دے رہے ہیں کہ آپ اپنی کتابوں کو حدیث اخلاص سے شروع کرو. اسی لیے کئی حضرات نے اپنے مشکا شریف بھی دیکھ لیا اسی حدیث سے آغاز فرمایا, اور بھی مؤلفین جہاں بھی اپنی کتاب شروع کریں گے تو پہلے حدیث اخلاص لائیں گے, تاکہ مؤلف کا بھی اخلاص ہو جائے اور جو بھی اس کتاب کو پڑھے ان کو بھی اخلاص حاصل ہو جائے. لہذا ہمیں بھی اللہ واسطے پڑھنا ہے.